ناظرین السلام علیکم، علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں جا بجا جنات کا ذکر ہمیں ملتا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں آگ سے پیدا کیا گیا، اور اس کی بھی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ شیطان کا جو تعلق تھا وہ جنوں میں سے تھا۔ قرآن مجید میں پوری ایک سورہ جن بھی موجود ہے۔ یہ جنات کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کا انسانوں کے ساتھ کس طرح سے انٹریکشن ہوتا ہے، انسانوں پر ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں، آج ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، سب سے پہلے تو مختصراً اگر آپ یہ بریف کر دیں کہ قرآن مجید نے جنات کو جو پیش کیا ہے، جنات کے بارے میں جو ہمیں معلومات بتائی ہیں وہ کیا ہیں مختصراً۔
قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں تو بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن ان میں سے تین مخلوقات ذی شعور ہیں، ایک فرشتے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ روح ہے،
وہ روح ہے،
سراسر روح، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو امر صادر ہوتا ہے وہی مجسم ہو گیا ہے اور فرشتے وجود پذیر ہوئے ہیں۔ دوسرے جنات ہیں، ان کو مادے کی اس صورت سے بنایا گیا ہے جس کو ہم انرجی سے تعبیر کر سکتے ہیں، قرآن مجید اس کو آگ کہتا ہے عام اصطلاح کے لحاظ سے۔ اور تیسرے انسان ہیں جن کا قالب مٹی سے تیار ہوا ہے، اصل شخصیت تو وہیں سے آئی ہے۔ چنانچہ انسان کے بارے میں بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ نفخت فیہ من روحی، جب اس کا قالب تیار ہو گیا اور نک سک سے درست ہو گیا تو میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ تو اس وجہ سے اصل شخصیت کا مصدر اور منبع تو وہیں ہے، لیکن جہاں تک قالب کا تعلق ہے وہ جنات کا آگ سے تیار ہوا ہے اور انسان کا مٹی سے تیار ہوا ہے۔ تو جس طرح انسان ایک مخلوق ہے، ایک ذی شعور مخلوق، ایک صاحب ارادہ مخلوق، بالکل اسی طرح سے جنات ایک مخلوق ہے، وہ بھی صاحب ارادہ ہیں، ان کے پاس بھی اختیار ہے، ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، ان کا بھی امتحان ہو رہا ہے، ان میں بھی اچھے ہیں، ان میں بھی برے ہیں، وہ بھی ایک دن خدا کے سامنے جواب دہ ہوں گے، ان کے لیے بھی دوزخ ہے، ان کے لیے بھی جنت ہے۔
اچھا جاوید صاحب، یہ بھی ذرا بتا دیجئے گا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ امر ہیں، اللہ تعالیٰ مجسم اس شکل میں روح ہیں۔ ایک ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں نور کی، اور ایک ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں آگ کی، اس میں فرق ہے آگ اور نور میں؟
میرا احساس یہ ہے کہ اگر فرشتوں کے بارے میں کوئی قالب فرض کیا جائے تو وہ غالباً مادے کی اس صورت سے ہوگا جس کو ہم نور سے تعبیر کرتے ہیں، وہ بھی مادے ہی کی ایک صورت،
ٹھیک ہے،
روشنی یہاں پائی جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ لائٹ یا نور یہ بھی مادے ہی کی ایک صورت ہے۔ اسی طرح جب وہ انرجی کی صورت میں ہوتا ہے تو وہ بھی مادے ہی کی ایک فارم ہے، اور جب وہ اپنی ٹھوس صورت میں ہوتا ہے تو ہم اس کو مٹی سے تعبیر کر لیتے ہیں۔ یہ قدیم تعبیرات ہیں، ظاہر ہے جدید سائنس نے مزید تحلیلات کی ہیں اور ان تحلیلات سے عناصر کو الگ الگ متعین کیا ہے، تو اب ہم مٹی کی بھی تحلیل کر کے بتا سکتے ہیں کہ وہ کن عناصر کا مجموعہ ہے، آگ کی بھی تحلیل کر کے بتا سکتے ہیں، لیکن بحثیت مجموعی قرآن مجید کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مادہ جب اس صورت میں ہوتا ہے جیسے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ انسان کے قالب کی تخلیق کا باعث بنا ہے، اور جب وہ انرجی کی صورت میں ہوتا ہے یا آگ کی صورت میں ہوتا ہے تو اس سے جنات بنائے گئے ہیں۔
اچھا، یہ اب جنات کی اگر ہم بات کریں، ان کی ابتدا جب ہم دیکھتے ہیں، ہمیں یہ معلومات ملتی ہیں کہ انسان کی پیدائش سے بہت پہلے جنات کو پیدا کیا گیا تھا، اور پھر ابلیس کا تعلق قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، اس تعلق سے کچھ فرمائیے گا۔
یہ بات بالکل ٹھیک ہے، فرشتے بھی ہم سے پہلے تھے، جنات بھی ہم سے پہلے تھے، قرآن مجید نے اس کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں تو قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بتایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور جب آدم کی تخلیق کا فیصلہ ہوا تو فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ اسکیم رکھی، ان کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا، انہوں نے اس پر کچھ سوالات اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اور پھر اس کے بعد فرشتے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتے رہے وہ سب کچھ قرآن مجید میں بیان ہو گیا ہے۔ یہی صورت حال جنات کی بھی ہے، قرآن مجید نے صراحت سے بیان کر دیا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تو وہ صرف فرشتوں ہی کو نہیں جنات کو بھی دیا گیا تھا، اور فرشتے بھی سجدہ ریز ہو گئے، جنات بھی سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ان میں سے ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ بتاتا ہے قرآن مجید کہ اس نے تکبر کیا اور یہ کہا کہ میں جنوں کا سردار ہوں، مجھے تو نے مٹی سے پیدا نہیں کیا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ ایک برتر عنصر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے جو عزت تو نے دی تھی وہ اس طرح واپس لے لی ہے، جو مقام اور وقار میرا تھا وہ اس طرح مٹی میں مل گیا ہے، مجھے مٹی کے ایک بنائے ہوئے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے.
جاوید صاحب, یہ اب کس جگہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں سے اور جنات دونوں سے کہا تھا؟ کیونکہ قرآن کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خطاب ملائکہ سے کیا تھا.
یہ خطاب عربی زبان کے لحاظ سے علی سبیل التغلیب ہوا ہے, یعنی اوپر کی ایک مخلوق کو خطاب کیا گیا ہے. عربی زبان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بات بیان ہوتی ہے اور آگے کوئی استثناء بیان ہوتا ہے تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں کون کون اور بھی شامل تھا. تو جب یہ کہا کہ اللہ ابلیس, اور پھر ابلیس کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ جنات میں سے تھا, تو آپ سے آپ کی بات معلوم ہو گئی کہ فرشتے سب سے برتر مخلوق تھے, ان کو خطاب کر کے کہا گیا. دوسری مخلوقات آپ سے آپ اس حکم میں شامل تھیں, چنانچہ جب جنات میں سے ابلیس نے انکار کیا تو وہ ماخوذ ہوا, اللہ تعالیٰ نے اس کا محاسبہ کیا.
ٹھیک, ناظرین ایک مختصر سے بریک سے واپس آتے ہیں, اور بریک کے بعد یہ جانیں گے کہ جنات کی طرف جو پیغمبر بھیجے گئے ان کا تعلق جنوں میں سے تھا یا انسانوں میں سے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, بریک سے پہلے ہم جنات کے بارے میں بات کر رہے تھے ابتدائی طور پر, ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے گئے, کیا وہ پیغمبر بھی انہی میں سے تھے یا انسانوں میں سے تھے؟
قرآن مجید نے یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ بیان کر دی ہے, جنوں اور انسانوں دونوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم, کیا ایسا نہیں ہوا کہ تمہارے اندر خود تمہارے ہی اندر سے پیغمبر آئے ہیں؟ اور یہی اصول کے مطابق بھی قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ معارضہ نقل کیا ہے کہ قریش یہ کہتے تھے کہ ہماری طرف کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا گیا, تو قرآن کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, انسانوں کی طرف انسانی رسول بنا کے بھیجے جائیں گے, وہی ان کے لیے نمونہ ہوں گے, وہی انہیں ہدایت دے سکتے ہیں. تو فرشتوں کی طرف اگر کوئی پیغام بھیجا جائے گا تو کوئی فرشتہ لے کے آئے گا, انسانوں کی طرف بھیجا جائے گا تو کسی انسان کا انتخاب کیا جائے گا, جنات کی طرف بھیجا جائے گا تو کوئی جن ہی رسالت کے منصب پر فائز ہوگا. اس لیے یہ تو بات بالکل طے ہے, قرآن مجید نے اس کو بیان بھی کر دیا ہے. لوگوں کو غلط فہمی کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جنات کو مخاطب کیا گیا ہے, قرآن مجید میں جنات کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کا ذکر ہوا ہے. قرآن مجید کی بعض صورتوں میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بیک وقت جنات اور انسان مخاطب ہیں, جیسے سورہ رحمان. تو یہ جو مقامات ہیں یہ لوگوں کے لیے غلط فہمی کا باعث بنے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ انہی کے تحت کچھ روایات بھی ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا کہ جنات آئے, انہوں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی. یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں, ہمارے پیغمبروں سے واقف ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ حق جہاں بھی ہو آپ اس کو اعتراف کریں گے. یعنی ایک یہ ہے کہ پیغمبر میری طرف کون سا آیا ہے, میں کس کی ہدایت کو ماننے کا مکلف ہوں, کس کے سامنے مجھے سر تسلیم خم کرنا ہے, کس کی مجھے اطاعت کرنی ہے, کس کی لائی ہوئی شریعت کی پابندی کرنی ہے. یہ ایک الگ چیز ہے. اس کو آپ یہاں سے سمجھیے کہ ہم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر ہیں. آخری پیغمبر کی حیثیت سے جب ہم آپ پر ایمان لائے تو ہم آپ کو متاع سمجھتے ہیں, آپ کی اطاعت کرتے ہیں, آپ نے جو کچھ دین بتایا ہے اس کو اپنا دین قرار دیتے ہیں, آپ کی لائی ہوئی شریعت کے پابند ہیں. لیکن اس کے ساتھ کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ سیدنا مسیح بھی خدا کے پیغمبر تھے, سیدنا موسیٰ بھی خدا کے پیغمبر تھے, سیدنا ابراہیم بھی خدا کے پیغمبر تھے, تو ہمارے لیے ان کو ماننا ضروری ہے. ہم ان میں سے کسی ایک پر بھی اگر ایمان نہ لائیں تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. بین ہی یہی معاملہ جنات کا ہے. یعنی ان تک اگر ہمارے کسی پیغمبر کی بات پہنچ گئی ہے تو وہ اس کی تحسین کریں گے, اس کو قبول کریں گے, اس سے رہنمائی حاصل کریں گے. لیکن یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کہ ہم انجیل کو پڑھتے ہیں, ہم تورات کو پڑھتے ہیں, بالکل اسی طرح سے ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب انہوں نے قرآن سنا, تو انہوں نے اس کی تحسین کی. قرآن مجید میں اس کا ذکر اس لیے ہو گیا کہ خود قریش کے ہاں سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ قرآن جنات کا الہام ہے. تو قرآن نے ان کی ساری واردات کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ دیکھیے وہ جب آئے تو انہوں نے قرآن مجید کے معاملے میں کن تاثرات کا اظہار کیا, اور پھر ان کے ذریعے سے قرآن نے اس اہتمام کا ذکر کیا جو آسمانوں سے قرآن کے نزول کے وقت کر دیا گیا تھا. اور اسی لحاظ سے دونوں کو مخاطب بھی کر لیا گیا, اس لیے کہ وہ سن رہے تھے اس زمانے میں, قرآن مجید کی دعوت, قرآن مجید کا پیغام ان تک بھی پہنچ رہا تھا. تو یہ وجہ ہے. گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہم بھی ان کے پیغمبروں کو دیکھ سکتے تو ہم بھی اس کے مکلف ہوتے کہ ان کی بات سنتے. حق میں تفریق نہیں کی جا سکتی, وہ ہر جگہ یکساں ہوگا اور اس کو یکساں مانا جائے گا.
جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت انسان اور جنات, فرشتے تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو نافذ کرنے کے لیے موجود ہیں, انسان اور جنات جنہیں اختیار دیا گیا ہے, ان دونوں میں سے ہم عام طور پر یہ سنتے ہیں کہ انسان کو اشرف بنایا گیا ہے, اس کی کوئی خاص وجہ یا یہ بات درست ہے؟
یہ بات تعین کے ساتھ کہنی تو بہت مشکل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن مجید نے جو بات کہی وہ کیا کہی ہے، وہ یہ کہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو فضیلت دی ہے، کرم نہ بنی آدم، لقد کرم نہ بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑا اکرام دیا ہے، بڑی عزت دی ہے، اور پھر یہ کہا کہ فضل نہ آیا کثیرم ممن خلقنا، یعنی ہم نے اپنی بہت سی مخلوقات پر ان کو فضیلت دی ہے، یہ تعین کے ساتھ نہیں بتایا کہ کن کن مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اشرف المخلوقات، اور اس سے یہ تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ ساری مخلوقات میں انسان برتر ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن مجید بے شک یہ کہتا ہے کہ انسانوں کو عزت دی گئی ہے، انسانوں کا اکرام کیا گیا ہے، انسان بڑی غیر معمولی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک، لیکن تمام مخلوقات پر اس کو برتری نہیں دی گئی، یعنی بہت سی مخلوقات پر برتری دی گئی ہے، تو بعض پر تو برتری بالکل واضح ہے،
بالکل واضح ہے،
لیکن جنات اور فرشتوں کے معاملے میں ہم حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جو لوگ اس میں سجدے سے استدلال کرتے ہیں ان کا استدلال بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک امتحان تھا جو برپا کیا گیا، یعنی برتر مخلوقات سے یہ کہا گیا کہ وہ آدم کے سامنے جھک جائے، تاکہ آدم کو یہ معلوم ہو جائے کہ برتری خلقت میں نہیں ہے، برتری خدا کا حکم ماننے میں۔
ٹھیک، اچھا، اب ایک عام ذہن میں جو سوالات ابھرتے ہیں جاوید صاحب، ان کی طرف آتے ہیں۔ ہم عام طور پر سنتے ہیں، کچھ الفاظ سنتے ہیں، جن، بھوت، چڑیل، پری، اس طرح کے الفاظ ہم سنتے رہتے ہیں، یہ سب ایک ہی چیز ہیں؟ روح بھی سنتے ہیں، بدرو بھی سنتے ہیں، یہ سارے ایک ہی چیز ہیں یا کوئی الگ الگ کیٹیگری ہے، یا اس کا کوئی،
دیکھیے مذہب، قرآن، حدیث، اس کا تو یہ موضوع نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ہم کو یہ بات بتا دی کہ مخلوقات، ذی ارادہ مخلوقات یہ تین ہیں، یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔
ٹھیک،
اب ظاہر ہے کہ ہم اس پر قیاس کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسانوں کے رکھے ہوئے نام ہیں، چونکہ جنوں میں شیاطین بھی ہوتے ہیں اور انہوں میں صالحین بھی ہوتے ہیں، تو صالحین کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ کسی تردد کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جہاں تک شیاطین کا تعلق ہے، وہ جن صورتوں میں انسانوں کے ساتھ کچھ معاملہ کرتے رہے ہیں تو لوگوں نے ان کو یہ نام دے لیے۔ تو جنات ہی ایک مخلوق ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہوتا ہے، یعنی فرشتوں کے بعد اور انسانوں سے پہلے اگر کسی مخلوق کا قرآن میں الگ سے ذکر ہوا ہے تو وہ جنات ہے۔ تو حتمی طور پر تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جنات ایک مخلوق ہے، اس کے سوا باقی جتنی مخلوقات ہیں ان سے ہم واقف ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، گدھ ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، وہ ہمارے گرد و پیش میں موجود ہیں۔ تو اگر اس طرح کی کوئی اور مخلوق بھی ہوتی جو غیر مرئی مخلوق تھی تو قرآن غالباً اس کا ذکر کرتا، کیونکہ اس نے اس کا ذکر نہیں کیا، تو اس وجہ سے غالب گمان یہی ہے کہ یہ جنات ہی ہیں جن کے ظہور کی مختلف صورتوں کو لوگوں نے یہ نام دے رکھے ہوئے ہیں۔
اچھا، یہ جنات اور فرشتے جو غیر مرئی مخلوق ہیں، اس بات کا بھی امکان تو ہے نا کہ ان دو کے علاوہ بھی بہت ساری غیر مرئی مخلوق ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھا؟
کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں ذکر نہیں ہوا، قرآن مجید صرف انہی مخلوقات کا ذکر کرتا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اس سے ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ در حقیقت جنات ہی ہیں جن کو لوگوں نے یہ نام دیا۔
ان کے، جنات کے اثرات کچھ ہوتے ہیں جاوید صاحب، انسانی زندگی پر یا کسی خاص فرد پر، اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر؟
یہاں پھر جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، وہ یہ تو کہتا ہے کہ جنات دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم غالباً کسی پروگرام میں یہ ذکر کر چکے ہیں کہ جب وہ وسوسہ ڈالتے ہیں یا خوابوں میں ورود کرتے ہیں تو اس طرح کے کام تو یقیناً وہ کر سکتے ہیں، یہ بات قرآن مجید سے بھی معلوم ہو جاتی ہے، احادیث سے بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ رہی یہ بات کہ وہ کسی پر غلبہ پالیں، کسی کو اپنی گرفت میں لے لیں، کسی کو کوئی نقصان پہنچا دیں، تو یہ لوگوں کے تجربات ہیں۔ ظاہر ہے کہ مختلف مخلوقات ہیں، جس طرح شیر مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، چیتا مجھ پر حملہ آور ہو سکتا ہے، اس طرح ممکن ہے کہ یہ مخلوقات بھی کسی نہ کسی درجے میں اپنے قوانین و حدود کے تحت اثر انداز ہو جاتی ہوں۔ تاہم یہ سب باتیں لوگ بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں صرف ایک مقام ہے جس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، جس میں سود خاروں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ الذی یتخبطہ الانسان شیطان من المس، یعنی گویا وہ ایسے اٹھیں گے قیامت میں جس طرح کہ شیطان نے اپنی چھوت سے ان کو پاگل بنا دیا ہو۔ تو یہ نفسیات پر کیا اس درجے میں اثر انداز ہو جاتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، اس پر امکان ہو سکتا ہے، لیکن حتمی طور پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ یہ سب لوگوں کے تجربات ہیں، ان کو اسی طرح دیکھنا چاہیے جس طرح لوگ زمین کے بارے میں، مخلوقات کے بارے میں اپنے تجربات بیان کرتے تھے۔ سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں کچھ تجربات کی نفی ہو گئی، کچھ کا اثبات ہو گیا، کچھ کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ میرے نزدیک قرآن مجید یا دین نے اس کو موضوع نہیں بنایا، اور جب دین نے اس کو موضوع نہیں بنایا تو اصل میں یہ دین کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید میں دو ہی پہلوؤں سے کوئی چیز زیر بحث آتی ہے، یا تو وہ دین کا مسئلہ ہوگی، اور یا یہ ہے کہ دین کی کسی حقیقت کی وضاحت کے لیے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں باعث بنتی ہیں۔ ایسی کوئی چیز چونکہ زیر بحث نہیں آئی تو قرآن مجید نے بھی اس کو موضوع نہیں بنایا۔ رہی یہ بات کہ دنیا میں عام خیال کے مطابق کوئی بھی مخلوق کسی دوسری مخلوق کے ساتھ کوئی معاملہ کر سکتی ہے، آخر باقی مخلوقات بھی کرتی ہیں، تو یہ ان کے بارے میں بھی گمان کیا جا سکتا ہے۔ میرے نزدیک اس کا تجربہ اور مشاہدہ یہ جاری رکھنا چاہیے. یہ ایک تحقیق کا موضوع ہے, لوگ اس کے دعوے کرتے ہیں, مجھے یا آپ کو چونکہ کوئی تجربہ پیش نہیں آیا تو ہم اس کا اس بات بھی نہیں کر سکتے, ہم اس کی نفی بھی نہیں کر سکتے. اس کے ماہرین سے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بات کریں, ان سے دلائل سنیں, ان سے جو چیز معلوم کرنا چاہتے ہیں کریں. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو لوگ مانتے تھے لیکن تحقیق سے معلوم ہوا کہ محض توہمات تھے, ان کی کوئی حقیقت نہیں.
اس پہ ابھی ہم ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ روایات کی طرف آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, ایک روایت ہے, اس میں اگر آپ بتائیے گا, اس کی تصحیح کیجیے گا, کہ جو شیطان ہے یا جو ابلیس ہے وہ انسان کے جسم میں خون میں دوڑتا ہے, اس طرح کے کوئی الفاظ ہیں, کیا یہ درست ہے یہ روایت؟ اور اگر یہ درست ہے تو اس کا مطلب کہ وہ جب جن آپ کے خون میں دوڑ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ آپ کی پوری شخصیت پر اثر انداز ہو رہا ہے.
الفاظ یہ ہیں کہ یجری میرا انسان مجرا الدم, یعنی جس طرح سے خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے اسی طرح سے شیطان بھی ہماری رگوں میں دوڑتا ہے. لیکن یہاں شیطان سے مراد اگر آپ غور کریں تو ہمارے نفس کے داہیات ہیں, ہمارے اندر بھی ایک شیطان موجود ہے. قرآن مجید ان سب کے لیے یہ تعبیرات اختیار کرتا ہے اور حدیثوں میں بھی یہ تعبیرات ہوئی ہیں. یعنی ہمارے نفس کے اندر چونکہ فالح مہا فجورہ و تقویٰ ہے کے تحت ایک شیطانی داہیہ بھی موجود ہے جو ہمیں اکساتا ہے کہ ہم برائی کریں, اکساتا ہے ہم خدا کی نافرمانی کریں, اکساتا ہے ہم حدود سے تجاوز کریں, اکساتا ہے ہم دوسروں پر زیادتی کریں. تو ایک شیطان وہ بھی ہے جو ہمارے اندر موجود ہے, یہ شیطان ہے جس پر ہم اپنے ارادے سے قابو پا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم غلط ارادہ کر لیتے ہیں, غلط راستے پر چل نکلتے ہیں تو کچھ دیر تک ہمیں مہلت ملتی ہے. ہم اگر نہیں سنبھلتے, اصرار کرتے ہیں, ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر شیاطین کو مسلط ہونے کا اذن دے دیتے ہیں, یعنی خدا کے قانون کے تحت وہ مسلط ہو جاتے ہیں. اب ان کے مسلط ہونے کی کیا شکل ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ بھی ہماری پوری شخصیت کا احاطہ کر لیں گے, تو یہ تعبیر اس کے لیے بھی نہایت موزوں ہو جاتی ہے. تو یہ ایک مجازی تعبیر ہے, جس طریقے سے آپ کسی چیز کے بارے میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تو در حقیقت آپ کی ایک ایک پہلو کے ساتھ وابستہ ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کی رگ رگ میں سرایت کی ہوئے. تو میرے خیال میں یہ اس طرح کی تعبیر ہے, اس سے یہ مقصود نہیں ہے کہ جنات ہمارے اندر گھسے ہوئے.
اچھا, ابھی آپ نے بریک سے پہلے بتایا تھا کہ جو جنات کے اثرات ہیں اس کو قرآن نے تو موضوع نہیں بنایا, تاہم اس کی نہ تو ہم تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں. تو اگر ایسے بہت سارے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اسکالرز جو ہیں, جو کہ روحانی علوم کے ماہر ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے, اس پہ جنات کا اثر ہے, اور جب وہ ان پہ تعویذ کرتے ہیں, دم دیتے ہیں تو وہ درست ہو بھی جاتا ہے, ایسا بھی ہم دیکھتے ہیں. یہ کہاں تک, کتنا زیادہ یہ ہے پاسبل اور کہاں تک درست ہوگی بات؟
دیکھیے, میں نے اس اصول کی طرف توجہ دلائی کہ ہر وہ چیز جو قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوئی یا کسی حدیث میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت نہیں کرتی, وہ ہمارے تجربے اور علم کا موضوع بن سکتی ہے. اب تجربے اور علم کا موضوع جو چیزیں بنتی ہیں اس میں ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ کسی چیز کو مان رہے ہوتے ہیں, اس کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کی تحقیق کرتے ہیں. جتنی بھی سائنسی تحقیقات ہیں کیسے ہوئی ہیں, ایسے ہی ہوئی ہیں کہ زمین میں زلزلہ آتا ہے, لوگ اس کے بارے میں کچھ خیالات کا اظہار کر رہے تھے, ایسی احمقانہ باتیں بھی کہی جا رہی تھی کہ ساری زمین ایک گائے کے سینگ پر کھڑی ہوئی ہے, جب وہ اپنا سینگ تبدیل کرتی ہے زمین ہلنے لگ جاتی ہے. تو انسانوں کے ہاں علم کے نام پر توہمات بھی رہے ہیں,
ٹھیک,
اور پھر جب توہمات پیدا ہو جاتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں, یعنی انسانوں کو گمراہ کریں گے, ان کے ذریعے سے اپنے کاروبار کریں گے. تو یہ جو عامل ہیں یا جن کو روحانی ماہرین کہا جاتا ہے, اس وقت تک یہ صورت نہیں پیدا ہوئی کہ یہ سائنسی طریقے سے سامنے آئے, سائنسی طریقے سے اپنے نقطہ نظر کو بیان کریں, اور پھر اس کے بعد ایسے تجربات اور مشاہدات کے ذریعے سے لوگوں کو قائل کر لیں جس طریقے سے سائنسدان کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکا. اس وجہ سے میں نے یہ تعبیر اختیار کی تھی کہ ہم نہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں. اب تک کا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی, وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, ان کا مقصد اپنا کاروبار چمکانا ہوتا ہے. ماہرین نفسیات نے جو تحقیقات کی ہیں اس میں یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ کتنی ہی بیماریاں ہیں جن کے اثرات بالکل وہی ہوتے ہیں جو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں
جی,
لیکن وہ دواؤں سے بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں. یعنی جس طریقے سے آپ نے یہ بتایا کہ تعویذ دیا تو ٹھیک ہو گئے, اسی طریقے سے ایک سائیکاٹرسٹ جب دوا دیتا ہے تو اسے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا, میں نے بہت سے ایسے مشاہدات کیے, ایسے تجربات کیے کہ جن کے نتیجے سے یہ معلوم ہوا کہ ایک شخص کو کچھ دوائیں دی گئیں اور اس نے عجیب و غریب قسم کے الہام بیان کرنے شروع کر دی. میرے اپنے ایک نہایت عزیز دوست کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں ان کے بہت سے آپریشن ہوئے. وہاں ان کو بہت سی ایسی دوائیں دی گئیں کہ جن دواؤں کے زیر اثر انہوں نے ایسے ایسے واقعات سنائے کہ کوئی ولی اللہ بھی کیا سناتا ہوگا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ حتمی طور پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. اب جو لوگ ان علوم کے ماہرین ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور آگے آ کے دنیا کو چیلنج کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ دیکھیے ہمارے پاس یہ علم ہے, ہمارے پاس یہ مہارت ہے, ہمارا اپنا جن سے رابطہ ہے, ہم آپ کو بھی مشاہدہ کرا دیتے ہیں. لیکن وہ اس طرح کی کسی تجربے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دنیا کا چیلنج تو موجود ہے نا.
بالکل ٹھیک ہے.
ہم اس کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک میدان ہے جو کھلا ہوا ہے, اس میں لوگوں کو تجربات کرنے چاہیے. اس وقت ہم صرف یہ مطلب کر سکتے ہیں عام لوگوں کو کہ اب تک کا مشاہدہ یہی بتاتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, زیادہ تر لوگ فریب دے رہے ہوتے ہیں, ان کے ذریعے سے کاروبار چمکائے جا رہے ہوتے ہیں, اور ایسی بیماریوں کو جو بالکل قابل علاج ہے اور جن کے بارے میں اب جدید ماہرین بہت کچھ معلومات آپ کو فراہم کر دیتے ہیں, انہی کو جنات کا اثر کہا جا رہا ہے.
جاوید صاحب, جب یہ سورہ جن نازل ہوئی اور جنات کا ذکر آیا بار بار, تو صحابہ اکرام نے ظاہر ہے کہ مختلف مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تفصیلات بھی پوچھی. روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہاں رہتے ہیں, وہ کیا کھاتے ہیں, اس طرح کی کچھ باتیں تو بتائی ہیں, وہ کس کیا تفصیلات ہیں؟
میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو صحت کے معیار پر پوری نہیں اترتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. علم و عقل کے معیار پر بھی ان میں سے بعض چیزیں پوری نہیں اترتی. یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں چونکہ افسانہ ترازی کا بھی دخل ہو جاتا ہے, تو بہت سی چیزیں لوگوں نے اس طریقے سے بیان کر دی ہوں گی. لیکن عموم میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسی زمین پر رہتے ہیں, بظاہر بھی یہی معلوم ہوتا ہے. اس زمین پر کس طریقے سے رہتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ غیر مرئی مخلوق ہے, اس وجہ سے ہم تعین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے. میں نے اس طرح کے بعض بزرگوں کو دیکھا جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد کے منار میں رہتے ہیں, گنبد میں رہتے ہیں, ہمارے گھر میں رہتے ہیں, فلاں جگہ ملاقات ہوئی تھی.
یہ بھی کہا جاتا ہے ویرانوں میں رہتے ہیں, جو جہاں پر آبادی نہ ہو.
ویرانوں میں تو رہتے ہی ہوں گے, میں تو یہ آپ کر رہا ہوں کہ مسجدوں میں, ممبروں میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بیان کرتے ہیں. آپ جامعہ اشرفیہ میں چلے جائیے لاہور میں, وہ آپ کو بتائیں گے کہاں کہاں جنات کا بسیرا ہے, اور بہت سی جگہوں کے بارے میں یہی بات بیان کی جاتی ہے. اب یہ جتنی چیزیں ہیں یہ بات بزرگ کہتے ہیں, سکا بزرگ بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم ان کی بات سن لیتے ہیں. لیکن جب تک کوئی چیز تجربے سے نہیں گزر جاتی, اس وقت تک اس کے بارے میں آپ حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. یعنی اصل میں انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوہام کی بنیاد بسا اوقات خود اس کی حدیث نفس پر ہوتی ہے. یعنی ہمارے اندر بھی ایک بہت بڑا جن پایا جاتا ہے, وہ خود ہمارا اپنا نفس ہے, یہ طرح طرح کے الہامات کرتا ہے.
وہ جو روایات ہیں وہ مستند نہیں ہیں, زیادہ تر
مستند روایات نہیں ہیں, وہ زیادہ تر اسی زمانے میں وجود پذیر ہوئی ہیں کہ جب لوگوں نے کچھ بعض کہنے اور اس طرح کی چیزیں شروع کی ہیں. ان میں کوئی ایسی روایت میری نظر سے نہیں گزری کہ جس کو استناد کے ساتھ بیان کیا جا سکے. اور اگر فرض کیجیے ایسا ہو بھی, تو اس کو علم عقل کے معیار پر پرکھ کر دیکھ لینا چاہیے, کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ راوی حضرات بعض اوقات بات کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پائے ہوتے. تاہم یہ بات کہ جنات ہیں, جنات کی ملاقات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے, جنات نے آپ سے قرآن سنا ہے, جنات نے آپ سے تعلیم پائی ہے, یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ روایات میں بیان ہوئی ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے دیکھا؟ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو اس طرح نہیں دیکھا جس طرح کہ میں آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, بلکہ انہوں نے آپ سے قرآن سنا اور آپ کو وحی کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ وہ آئے تھے اور انہوں نے قرآن سنا تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے دیکھنا یہ تو بالکل متعین ہو گیا, ان کی طرف سے سننا یہ بھی متعین ہو گیا. لیکن یہ بات کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو دیکھا, یہ بعض روایات سے اشارات ضرور ملتے ہیں, لیکن قرآن مجید کے الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ آئے, انہوں نے سنا اور آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا.
ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ایک بہت انٹرسٹنگ جو کوشچن ہمارے سامنے آتا ہے اکثر, وہ یہ کہ جنات جو ہے وہ انسانی جو لوگ ہیں, یعنی جو ہم لوگ ہیں, ان پر عاشق ہو جاتے ہیں, عورتوں پر عاشق ہو جاتے ہیں, یا وائس ورثہ ہوتا ہے. جاوید صاحب, اس کی کوئی حقیقت ہے؟
میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ دیکھیے ہمارے معلومات کے ذرائع دو ہی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ کی کتاب میں کوئی بات بیان کر دی جائے, اس میں تو ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی, کسی صحیح حدیث میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب یہ لوگوں کے تجربات ہیں, تو تجربات اس وقت علم بنتے ہیں جب ہم ان کو مشاہدے سے گزار لیں, یا یہ ہے کہ ان کے بارے میں ہمارے پاس ایسا ایویڈنس آ جائے کہ جس کی بنیاد پر ہم غالب یقین کے ساتھ کہہ سکیں کہ ایسی بات ہے. یہی دو صورتیں ہوتی ہیں.
ظاہر ہے.
تو یہ دوسری صورت تو ابھی واقع نہیں ہو سکی. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ جتنے بھی دعوے کیے جاتے ہیں ان دعووں کو ابھی اس مرحلے تک پہنچنا ہے جہاں آپ ان کو سائنسی حقیقت کے طور پر بیان کر سکیں. لوگ کہتے ہیں, یہ بالکل ٹھیک, میں نے بھی بہت لوگوں سے سنا ہے, بہت سے لوگ اپنی حکایتیں بیان کرتے ہیں, بڑے سکا لوگوں کو میں نے اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہوئے سنا ہے, بہت سی چیزیں پڑھی بھی ہیں, بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں ان لوگوں نے اپنے تجربات بیان کیے ہیں. تو جنات ایک مخلوق ہے یہ تو ہمیں قرآن سے معلوم ہو گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق کر دی. جنات غیر مرئی ہیں یہ بات تو قرآن سے معلوم ہو گئی. یہ بات کہ ان کے اندر شیاطین بھی ہیں صالحین بھی ہیں یہ بھی معلوم ہو گیا. ان کی طرف خدا کے پیغمبر آتے رہے ہیں، وہ جواب دہ ہوں گے، ان کے لیے جنت اور دوزخ ہے یہ معلوم ہو گیا. تو مذہب کے معاملے میں تو ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں.
ٹھیک.
اب تجربے اور مشاہدے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کو اس پر آمادہ کریں کہ یہ اپنے آپ کو پیش کریں اہل علم کے سامنے اور پھر تجربات سے گزاریں. دعوے کیے جاتے ہیں لیکن یہ دعوے کس حد تک درست ہیں یہ کہنا بہت مشکل ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں ایسے بھی لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ غالباً جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے یا کوئی غلط بات نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن جو تجربات ان کو پیش آئے ہیں وہ حدیث نفس ہیں یا فی الواقع خارج کا کوئی تجربہ ہے، یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے. بہت سے لوگ جن سے عام طور پر ملاقات کا موقع ملتا ہے وہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہ آپ کو کہانی سنائیں گے، افسانہ سنائیں گے، انہوں نے اپنی دکان لگا رکھی ہوتی ہے. تو بڑا مشکل ہے یہاں صحیح اور غلط کے مابین تمیز کرنا. اس وجہ سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کو علم کا موضوع تو ضرور رہنا چاہیے، اس پر تحقیق بھی ضرور ہونی چاہیے، ماہرین کو آگے بڑھنا چاہیے اور ان تجربات اور مشاہدات کو کسوٹی پر پرکھنا چاہیے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا ایویڈنس سامنے نہیں آیا کہ ہم تصدیق کر سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ فی الواقع یہ بات درست کہی جا رہی ہے، بلکہ ایسے شواہد ہی سامنے آتے ہیں جن سے تردید ہو جاتی ہے. یعنی جب ایسا کوئی مارکا پیش آتا ہے کہ جس میں ان لوگوں کو اپنے اس مقدمے کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو اب تک کا تجربہ یہی ہے کہ ناکام ہو جاتے ہیں.
اچھا جاوید صاحب، اب ایک قرآن نے ایک جگہ پر غالباً سورہ بقرہ میں ہاروت اور ماروت کا ذکر کیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ جنات میں سے ہیں، فرشتے ہیں، کیا ہیں یہ؟
یہ بات تو خود قرآن نے بیان کر دی ہے کہ علی الملکین، یہ دو فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کے ذریعے سے ایک علم اتارا اور وہ علم اس سے ملتا جلتا علم تھا جس طرح کی جادو ہوتا ہے، یعنی ایک نفسی علم تھا جو ان کے اوپر اتارا گیا اور اس علم کو لوگ سیکھتے تھے ان سے. سیکھنے کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ عام طور پر خیال کرتے ہیں لوگ کہ براہ راست ملاقات کا طریقہ تھا، لیکن میرا اس معاملے میں نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ بالکل ویسے ہی طریقے ہوتے ہوں گے جس طرح کے عام طور پر ان روحانی علوم کو سیکھنے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں. لوگ چلا کرتے ہیں، لوگ کسی جگہ بیٹھتے ہیں، پھر کچھ روحانی مشقیں کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کا کوئی رابطہ ہو جاتا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہمارا موکلوں سے رابطہ ہو
جی.
تو ہاروت و ماروت کے بارے میں یہ بات قرآن نے بیان کر دی کہ دو فرشتے تھے، ان پر ایک علم اتارا گیا، یہ علم بعض غیر معمولی خصائص رکھتا ہے، اس سے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں. اس علم کو لوگ ان سے سیکھتے تھے، لیکن لوگوں کی بدقسمتی یہ تھی کہ اگرچہ وہ متنبع کر دیتے تھے لیکن وہ ان کو وہ علم سکھانے پہ مجبور کرتے تھے جس سے میاں اور بیوی میں تفریق ڈالی جا سکے، یعنی اس طرح کے منفی مقاصد کے لیے اس علم سے کام لیا جاتا تھا. اور اس کو قرآن نے چونکہ سحر پر عطف کیا ہے تو یہ بتا دیا ہے کہ جس طرح سحر ایک نفسی علم ہے، بالکل اسی طریقے سے ان فرشتوں پر جو علم اتارا گیا وہ بھی ایک نفسی علم تھا. نفسی علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مادہ ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس کے حقائق کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر علم وجود میں آتا ہے. سائنس اصل میں انہی مادی حقائق کے مطالعے کا علم ہے. اور ایک آپ کے اندر نفس ہے، اس کا آپ مطالعہ کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی کچھ علوم وجود میں آتے ہیں. تو اس علم کا تعلق بھی اسی سے تھا اور یہ اسماء اور خواص کا علم تھا، اس نوعیت کا علم.
اچھا، یہ جنات کے بارے میں سورہ جن کے اندر ہی شاید یہ لکھا ہے کہ شہاب ثاقب جو ہے وہ جب جنات جو ہے وہ سنگن لینے کے لیے، خبر لینے کے لیے آسمان پر جاتے ہیں تو شہاب ثاقب مارتے ہیں فرشتے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا بات ہے؟
دیکھیے قرآن میں تو یہ چیز اس پہلو سے زیر بحث آئی ہے کہ جب یہ کتاب نازل ہو رہی تھی تو جنہوں نے یہ بیان کیا وہ اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں. قرآن مجید نے اس تجربے کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے اور اس پہلو سے سامنے رکھا ہے کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ یہ جنات کا الہام ہے. خود جنات یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اوپر چلے جایا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ ایک غیر مرئی مخلوق ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ہے کہ اوپر جا سکے. اب تو ہم بھی ہواؤں میں اڑ رہے ہیں اور مریخ پر پہنچ رہے ہیں، تو جنات اوپر چلے جایا کرتے تھے اور وہاں سے کچھ سنگن لے لیتے تھے، یعنی خدا کے فرشتے جب احکام لے کے اتر رہے ہوتے تھے تو کہیں نہ کہیں چھپ کے وہ بھی کچھ سن لیتے تھے. تو انہوں نے یکمیا کے محسوس کیا کہ پہرے لگا دیے گئے ہیں، غیر معمولی اہتمام کر دیا گیا ہے. اب اگر کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اوپر شہاب ثاقب کی مار پڑتی ہے، یعنی یہ بات جنہوں نے بیان کی، انہوں نے اپنا یہ تاثر بیان کیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تشویش ہوئی کہ کیا ہوا ہے، کیا کوئی بڑا مارکا ہونے والا ہے، زمین والوں کے اوپر کوئی عذاب آنے والا ہے، یا ان کے لیے کسی خیر یا بھلائی کا اللہ نے ارادہ کیا ہے جس کی وجہ سے اتنا غیر معمولی اہتمام کر دیا گیا ہے. تو پھر ہم یہاں پہنچے تو ہمیں معلوم ہو کہ قرآن نازل ہوا ہے. تو گویا قرآن کے نزول کے وقت ہر طرح کی دراندازی سے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ اہتمام کیا گیا تھا. یہ قرآن مجید میں معاملہ اس پہلو سے زیر بحث آیا.
ٹھیک.
اب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ قرآن نازل ہو چکا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، قرآن محفوظ ہو گیا، اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. قرآن کے نزول کے موقع کے اوپر یہ اہتمام ضرور کیا گیا تھا، اس کو قرآن
لیکن
نے
اس
بیان
میں
کر
کچھ
دیا.
کچھ اور سوالات ذہن میں آتے ہیں، وہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، وہ بریک کے بعد مزید کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب، ابھی جو بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے، اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ سنگن لینے کے لیے جاتے تھے اوپر. تو اب اس بات سے تو یہ نظر آتا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ جنات جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھتے تھے. اگر ایسا ہے کہ وہ دیکھتے تھے فرشتوں کو، تو پھر ان کی آزمائش کہاں رہی، ان کا یہ امتحان کیسا رہا؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو ضرور دیکھتے ہیں اور ان کی باتیں بھی سن لیتے ہیں، لیکن بارگاہ خداوندی تک ان کی رسائی نہیں ہے، اس وجہ سے غلطیاں بھی کرتے ہیں، کوتاہیاں بھی کرتے ہیں. ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی نوعیت ہم سے مختلف ہوگی. دیکھیے،
دار الامتحان کیسے رہا؟
لیکن میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ کہاں سے غلطی ہوتی ہے.
جی،
ابلیس کے بارے میں تو یہ معلوم ہے کہ خدا کے ساتھ براہ راست اس کا مکالمہ ہوا.
ٹھیک،
معلوم ہے نا؟
بالکل صحیح.
براہ راست مکالمے کے باوجود وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے براہ راست حکم دیا اس کو کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. اس کا مکالمہ قرآن میں نقل ہوا ہے، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، یعنی مجھے آپ کیسے یہ کہتے ہیں کہ میں آدم کے سامنے جھک جاؤں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، میں ایک برتر مخلوق ہوں. اس کے باوجود وہ متکبر ہو گیا. تو مختلف درجے ہیں، یعنی ہمارے گناہوں کی نوعیت اور ہے، جنات کے گناہوں کی نوعیت بالکل اور ہوگی. وہ کس طرح سرکش ہوتے ہیں، سرکشی کے اسباب کیا ہیں؟ آخر ابلیس بھی تو زندہ ہے نا، اس نے مہلت لے رکھی ہوئی ہے.
ٹھیک،
اچھا، اگر وہ اس اعتبار سے زندہ ہے جس طرح کہ ہم آپ زندہ ہیں تب بھی، اور اگر وہ اس لحاظ سے زندہ ہے کہ اس کا مشن زندہ ہے، اس کی ضروریت اس کے کام کو انجام دے رہی ہے، تو وہ بھی پیدا ہوتی رہی ہوگی. تو جس طرح کے تکبر میں وہ مبتلا ہوا، اسی طرح کے تکبر میں، اسی طرح کی سرکشی میں بعد میں مبتلا ہوتے ہوں گے لوگ. پھر اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا امتحان کرتا ہے، تو امتحان کرنے کے لیے گرد و پیش میں ترغیبات پیدا کر دیتا ہے. یہ ترغیبات اس کا باعث ہو جاتی ہیں، جس میں انسان فراموش کر دیتا ہے کہ اس نے حقیقت کو کس طرح دیکھا اور کس طرح نہیں دیکھا. ان کے لیے اس امتحان کے لیے کیا کیا اہتمام کیے گئے ہیں، ہم اس سے واقف نہیں ہیں. اس وجہ سے قرآن نے یہ بتا دیا کہ امتحان کیا گیا، اور امتحان بہرحال اس وقت براہ راست فرشتوں کا ہوا، خدا نے براہ راست حکم دیا، براہ راست جنات کا ہوا، اس میں فرشتے کامیاب ہو گئے اور ابلیس ناکام ہوا.
اچھا جاوید صاحب، اپنے اپنے اعتقاد کے مطابق لوگ جو ہے وہ جنات اور یہ جو ابلیس ہے، شیطان ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اپنے اعتقاد کے مطابق کوئی تعویذ پہن لیتا ہے، کوئی ایک لاکٹ پہن لیتا ہے جس پہ وہ کراس بنا ہوتا ہے، کوئی اللہ کا لاکٹ پہن لیتا ہے، اور یہ تاثر یہ ہوتا ہے کہ جی اس سے جنات کے وسوسے سے، اس کے شر سے ہم محفوظ رہیں گے. یہ درست ہے بات؟
دو پہلو ہیں اس میں. دیکھیے، ایک تو حقیقت ہوتی ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آپ کو قرآن و سنت سے معلوم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ کام آپ کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہتری کا باعث ہو جائے گا، تو وہاں تو ہمارے پاس ایک حتمی بات ہوتی ہے، ہم بتا سکتے ہیں. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو جو چیزیں پیش آتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے جس طرح آپ دوائیں کھاتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوگی، بیماری ہوگی، تب دوا کھاتے ہیں. دوا میں یہ تاثیر کس کی رکھی ہوئی؟ خدا کی رکھی ہوئی. اسی طرح سے کچھ علوم ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا، جو نفسی علوم کہلاتے ہیں، ان کی بھی تاثیرات ہیں، اور ان سے بھی بعض چیزیں آپ کو غیر معمولی طور پر نظر آ جاتی ہیں. میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ خود مجھے یہ حادثہ پیش آیا کہ مجھے بچپن میں بچھو نے کاٹ لیا. اس قدر شدید تکلیف تھی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. چند لمحوں کے لیے معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے پاؤں میں کیل ٹھونک دی. میرے ایک عزیز مجھے پکڑ کر فوری طور پر ایک بزرگ کے پاس لے گئے، ہمارے گھر کے بالکل ساتھ، یعنی دو دروازے آگے ان کا گھر تھا. باہر نکلے، انہوں نے اپنی انگلی میرے پاؤں کے اوپر رکھی، اور بس درد کا پورا، مجھے معلوم ہی نہیں اس کے بعد کہ کسی چیز نے کاٹا تھا. اسی طریقے سے آپ دیکھیے، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے، علامہ اقبال کے جو فرزند ہیں، انہوں نے اپنی جو کتاب لکھی ہے اپنا گریباں چاک، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ کسی جگہ پہ سیر کر رہے تھے، ان کے ساتھ پیر کرم شاہ صاحب الازری بھی تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے یہاں کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، تو ان کا بازو سوج گیا اور بہت تکلیف شدید ان کو محسوس ہو رہی تھی. تو پیر صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعہ ہوا، تو انہوں نے بتایا. تو انہوں نے اسی طریقے سے کچھ چیز پڑھ کے ان کو دم کیا، اور چند لمحوں کے اندر وہ چیز ختم ہو گئی بالکل. تو اس طرح کے بہت سے واقعات آپ کو پیش آتے ہیں. تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نفسی علوم بھی ہیں. انہی علوم میں سے ایک علم کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے کہ ہاروت و ماروت پر نازل کیا گیا تھا. میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا کہ اسی طرح کا کوئی علم تھا جس کے ایک ماہر کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں، کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت چشم زدن میں اٹھا لایا تھا. قرآن بیان کرتا ہے کہ جنات میں سے ایک عفریت نے یہ کہا کہ میں اتنے وقت میں اس کو اٹھا لاؤں گا جتنے وقت میں آپ دربار برخاست کرتے ہیں، یعنی اس کو بھی وہاں جا کے لانے کے لیے اتنا وقت چاہیے تھا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ زی اندہ علم من الکتاب، اس کے پاس نوشتہ خداوندی کا، قانون خداوندی کا ایک علم تھا، اور وہ چشم زدن میں اٹھا رہا ہے. یعنی جب گفتگو ہو رہی تھی تو سیدنا سلیمان نے دیکھا کہ تخت سامنے پڑا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک علم ہے جس کا کمال دکھایا گیا ہے. اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے. اس وقت آپ کی سائنس یہ کرش میں دکھا چکی ہے آپ. یعنی آپ ہزاروں میل کے فاصلے سے آواز اٹھا لائے ہیں، آپ تصویر اٹھا لائے ہیں، وہاں ایک کرکٹ کا میچ ہو رہا ہوتا ہے، ہم گھر میں بیٹھے اس کو ہزاروں میل کے فاصلے پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں.
اس طرح کی جو چیزیں ہیں جیسے آیت الکرسی کے بارے میں اور موعظتین کے بارے میں کہا گیا، اس طرح ورد کیا جا سکتا ہے؟
میں وہی عرض کر رہا تھا نا کہ نفسی علوم بھی ہیں. اسی طریقے سے آدمی جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو یہ چیز بھی مؤثر ہو جاتی ہے، اور اسی طرح آدمی کا اعتقاد جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے یہ اس کی نفسیات پر بعض اوقات اثر انداز ہوتا ہے. یعنی اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ کے اندر ایک ارادہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ارادہ آپ کو یہ طاقت دے دیتا ہے کہ آپ اس چیز پہ قابو پا لیتے ہیں. تو بے شمار عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہ سب معاملات ہوتے رہتے ہیں. ان میں سے ہر چیز کو الگ الگ کر کے دیکھ لینا چاہیے. ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو چیز علم بن جائے، ایک تو اس پہ یقین رکھے. وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے قرآن مجید میں یا اللہ کے پیغمبر کی طرف سے بتایا گیا، اس کے اوپر یقین رکھیں، اور باقی تمام چیزوں کے بارے میں سائنسی رویہ اختیار کریں. یعنی تجربہ کریں، مشاہدات میں سے گزاریں، ہر چیز کا جائزہ لیں. کسی چیز کو یوں ہی انکار کر کے ادھر ادھر نہ پھینک دیں، بلکہ اس کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ اس کے اندر کیا حقائق ہے اور کیا حقائق نہیں. اس سے علم وسیع ہوتا ہے. اگر آپ غور کریں تو توہمات کے اندر سے علم نکلا ہے. اور آپ دیکھیے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے سائنس فکشن لکھے اور اس کے نتیجے وہ چیزیں ایجاد ہو گئی. تو اسی طریقے سے بسا اوقات توہمات کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے بھی کچھ حقائق نکلاتے ہیں. ان حقائق کو دریافت کرنا چاہیے، تاہم اس سے بچنا چاہیے کہ اس میں زیادہ لوگ گمراہ کرنے کے لیے کاروبار بنائے بیٹھے.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین، میں جانتا ہوں کہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس میں آپ کے ذہن میں بھی بہت سارے ابھی سوالات ہوں گے، بہت ساری الجھنیں ہوں گی، لیکن وقت کی قید ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت. اللہ حافظ.